بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ واز کسی کو تکلیف نہ دیجئے پچھلے ہفتے سے سنایا جا رہا ہے تمام حضرت کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا میرے بھائیو عزم کرو کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے
دیکھو جہاں تک عبادات کا تعلق ہے عبادت ہے نماز روزے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تلاوت ذکر و اذکار دعائیں تو جن لوگوں کو آخرت کی فکر نصیب ہو جاتی ہے تو وہ اس شعبے میں تو ترقی کرتے ہیں ایک بے دین شخص جب دین پر آنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے دیندار بننا ہے مجھے آخرت کی فکر کرنی ہے آخرت کے لیے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں تو وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے عبادتوں میں مشغول ہونا شروع کر دیتا ہے پہلے نمازیں نہیں تھی اب نمازیں پڑھ رہا ہے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ بھی کر رہا ہے عمرے کے لیے چلا جاتا ہے حج کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہے یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن شیطان ہمیں کامیابی سے روکنے کے لیے ایسا سمجھاتا ہے کہ یہ عبادات کا شعبہ ہے یہی دین ہے پر ایسا لگتا ہے کہ میں بہت پروگرس کر گیا ہوں پر ایسا نظر آنے لگتا ہے کہ میری زندگی میں پورا دن آ گیا ہے یا کم سے کم یہ کہ نیئر انف کہ میں نیئرلی کنارے تک پہنچ گیا ہوں بس اب دو چار اور چیزیں ہیں ورنہ دین پورا کیوں بھائی پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا اب نماز پڑھتا ہوں پہلے روزے نہیں رکھتا تھا روزے رکھ رہا ہوں جہاں کہیں پتہ چلتا ہے کہ چندے کی ضرورت ہے تو چندہ دیتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ایک ایک پارا دو دو پارے تین تین پارے ہفتے میں ختم کر دیتا ہوں قرآن مسجد میں بہت وقت گزارتا ہوں بہت اچھا ہے الحمدللہ اس طرح عبادت کرنے سے دین کے باقی کام جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں کرنا چاہیے منع نہیں ہے تو یہ تو آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ آپ نے آخرت کی فکر کر کے عبادت کے شعبے کو اپنا لیا پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنا شروع کر دیا پوری پانچ نہیں تو تین دو چار منڈے ٹو فرائیڈے پوری پانچ نہیں ہے مگر سٹرڈے سنڈے پانچ کی فکر کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ سنن نوافل کا بھی اہتمام ہے الحمدللہ بہت اچھا تسبیحات شروع کر دی تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پہلا کلمہ پھر جو کچھ کسی عالم کے بیان میں سنتے ہیں اس کو بھی شروع کر دیتے ہیں پڑھنا تلاوت فجر سے اشراق تک عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھتے ہیں بہت اچھا الحمدللہ تو یہ بہت اچھا ہے اس لیے کہ ان کاموں کی وجہ سے دل جو ہے دل وہ مردہ دل زندہ ہوتا ہے سخت دل نرم ہوتا ہے اور کمزور دل طاقتور بنتا ہے بیمار دل تندرست ہوتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے آپ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ عبادت کے شعبے میں قدم رکھ کر آگے بڑھنے والا ہے اس کے معاملات بھی درست ہونے والے ہیں معاشرت بھی ٹھیک ہونے والی ہے حسن اخلاق بھی اچھے ہونے والے ہیں تو وہ ہمارے ذہنوں اور معاملات معاشرت اور حسن اخلاق کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے اور ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ دین اتنا ہی ہے. جب دین اتنا ہی ہے تو اب بیونڈ دیکھتا ہی نہیں ہے, اور اسی میں رہ کر کے وہ قناعت کر لیتا ہے کہ الحمدللہ میری زندگی میں بہت کچھ آ گیا ہے, اب تہجد نہیں آئی ہے اس کے لیے میں محنت کروں, تلاوت روزانہ ایک ایک پارہ ہو رہا ہے اب میں کوشش کروں کہ تین تین پارے ہو جائے تاکہ ہر دس دن کے بعد ختم ہو, ہر دس دن کے بعد ختم کر رہا ہوں تو اب ایک ایک منزل میری زندگی میں آ جائے تاکہ ہر ہفتے ختم ہو, اسی میں محنت کرتا رہتا ہے. رمضان کے روزے آ گئے ہیں اب شوال کے روزے بھی آ جائیں, بھائی شوال کے روزے بھی آ گئے ہیں اب ذوالحجہ کے روزے بھی آ جائیں وہ بھی آ گئے ہیں, محرم کے وہ بھی آ گئے ہیں, تو کیا بھیا میں بیس ہر مہینے کے تین دن کے روزے وہ بھی آ گئے ہیں, اب ہر منڈے اور ہر تھرسڈے کے روزے آ جائیں. بہت اچھا, یہ ترقی ہونی چاہیے, لیکن عبادات میں جو ترقی ہو رہی ہے اس ترقی سے معاملات, معاشرت اور حسن اخلاق بہتر ہونا چاہیے. اور یہ جو سبق ہے کہ کسی کو تکلیف مت دیجیے, اس کا تعلق معاملات سے ہے, اس کا تعلق معاشرت سے ہے, اس کا تعلق حسن اخلاق سے. اور دیکھو یہ جو پانچ شعبے ہیں دین کے, عقائد, تو عقائد تو خود انسان کے, خود عقیدے والے کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتے. تو میرے اور آپ کے عقائد غیر مسلموں میں سے کسی کو نظر نہیں آئیں گے. ہم سفر کر رہے ہیں ریل میں, ہوائی جہاز میں, بس میں, کسی جگہ کیفی پر رکے ہوئے ہیں, کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہیں, تو ہمارے عقائد کسی کو متاثر نہیں کر سکیں گے, عقائد ان کو نظر ہی نہیں آتے. عقائد تو مسلم کو بھی نظر نہیں آتے, اسی لیے تو منافق کو منافق کہتے ہیں کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے اندر میں کافر, اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم. عقائد کسی عقائد سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا. عبادات, عبادات, عبادات کا تعلق عموماً مخصوص جگہوں کے ساتھ ہے. عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ یا تو آپ گھر میں کریں گے, مسجد میں کریں گے, مدرسے میں کریں گے, حرمین شریفین میں جا کر کریں گے. تو عبادات مسلموں کو نظر آتی ہیں, غیر مسلموں کو نہیں. تو ہماری عبادات کا جو شعبہ ہے وہ غیر مسلموں کو نظر نہیں آتا, اور اگر غیر مسلموں کو نظر آوے تو بھی عبادتیں ایسی چیز ہیں کہ جن کا عقل ادراک نہیں کر سکتی کہ یہ کھڑے کیوں ہیں, یہ رکو میں کیوں چلے گئے, یہ پھر کھڑے کیوں ہو گئے, یہ پھر سجدے میں کیوں چلے گئے. غیر مسلموں کو کیا نظر آتا ہے؟ نظر بھی آتا ہے اور سمجھ میں بھی. عقائد نہ نظر میں آتے ہیں نہ سمجھ میں, اور عبادات نظر آ سکتی ہے کبھی کبھی مگر سمجھ میں نہیں آئے گی. غیر مسلموں کو کیا نظر آتا ہے اور کیا سمجھ میں آتا ہے؟ معاملات, معاشرت اور حسن اخلاق. تو غیر مسلموں کو جو چیز نظر آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے, جس چیز کو دیکھ کر وہ اسلام کے بارے میں اپنی رائے اچھی یا بری کر سکتے ہیں, اس میں ہم لوگ زیرو ہیں. معاملات میں زیرو, معاشرت میں زیرو, حسن اخلاق میں زیرو, تو رائے تو ان کی منفی ہو رہی ہے اسلام کے بارے میں. چہرے کے اوپر جو سنت ہے یہ تو عبادت ہے, اس سر کے اوپر جو امامہ ہے یہ تو عبادت ہے. تو عبادت کے رنگ میں رنگا ہوا آدمی جب معاملے میں زیرو ہوگا تو اس شکل کے آدمی سے دنیا میں تنفر پھیلے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رنگ میں ہم اپنے آپ کو رنگیں, اور رنگنے کے بعد معاملات, معاشرت اور اخلاق میں دوسروں سے بہت اعلیٰ درجہ اختیار کریں, تاکہ ہمارے بارے میں یہ تأثر ہو کہ بھئی یہ داڑھی والا اور یہ پگڑی والا اور یہ لمبا جبے والا یہ اچھا ہوتا ہے. معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق، ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عقائد کا تعلق اللہ سے ہے، عبادت کا تعلق بھی اللہ سے ہے. معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے، اور قیامت کے دن حقوق اللہ کے معاملے میں بچنا جتنا مشکل ہے اتنا حقوق العباد میں نہیں. اس لیے بھی معاشرت، معاملات اور حسن اخلاق پر زیادہ محنت کرنی چاہیے. تو بھائی حضرات علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھو، بیٹھ کر ان کے وعظ، ان کی نصیحتوں کو سنو، اس سے عقائد صحیح ہوں گے، اس سے عبادات درست ہوں گی، اس سے معاملات سیکھنے کو ملیں گے، معاشرت سیکھنے کو ملے گی. علماء کرام کی صحبتوں میں، مجلسوں میں بیٹھو. اور جہاں تک حسن اخلاق کا تعلق ہے تو حسن اخلاق کا تعلق دل ہے، صبر ہے، شکر ہے. بے صبری نکل جاوے صبر آ جاوے، ناشکری نکل جاوے شکر آ جاوے، حسد نکل جاوے خیر خواہی آ جاوے، نفرت نکل جاوے محبت آ جاوے. یہ ہے حسن اخلاق. برے اخلاق اور اچھے اخلاق، برے اخلاق نکل جاوے اچھے اخلاق آ جاوے. اس کے لیے جو ایکسپرٹ ہیں وہ مشائخ ہیں، مشائخ. تو اپنا تعلق کسی شیخ سے قائم کر کے پھر اس کی سرپرستی میں رہ کر یہ حسن اخلاق کے پہلو پر بھی محنت کی جاوے. تو اللہ تعالیٰ شانہ پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. پھر کسی کو تکلیف مت دیجیے. معاملات، معاشرت، حسن اخلاق، اس میں بھی بطور خاص معاشرت. معاشرت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. پورے ملک میں سفر کرتا ہوں، تو ابھی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، بیان کرنے کے لیے کہیں گئے ہیں، دائیں طرف یا بائیں طرف والا ایک آدمی ضرور سلام پھیرتے ہی سلام کرنا چاہے گا. سلام پھیرتے ہی، بھائی ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی بیان ہونے والا ہے، آپ بھی بالکل آگے کی صف میں ہیں اس لیے آپ بھی بیان میں بیٹھنے والے ہیں، اور بیان کے بعد جب مسافہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ ہی ہوں گے. سلام پھیرنے کے بعد ایک شخص کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ دعا کرنا چاہتا ہے، کچھ تسبیحات پڑھنا چاہتا ہے، کچھ مسنون اعمال ہے اس وقت، ان ساری سنتوں کو بالائے تاگ رکھ کر کے جو ہاتھ کھینچ دیتے ہیں سامنے، اور سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے. یہ مسافہ اور یہ ملاقات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، مگر ذہن میں کیا گھسا ہوا ہے؟ ذہن میں یہ گھسا ہوا ہے کہ میں ملاقات سے فارغ ہو جاؤں تاکہ بیان کے بعد میں سیدھا گھر چلا جاؤں، میں ملاقات سے فارغ ہو جاؤں، یعنی میری سہولت، ان کو چاہے کتنی بھی تکلیف ہو. یا ذہن میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں یہ کوئی بزرگ ہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے ان کی برکتیں لے لوں. یہ برکتوں کے حصول کا عمل نہیں ہے، یہ برکتوں کو ضائع کرنے کا عمل ہے، اس لیے کہ کسی کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں. یہاں پر بھی، یہاں جب میں سنتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے مستقل ایک آدمی کو مقرر کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، بھائی جان کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ پیچھے رہیے، اور کوئی بھی آئے تو کہیے کہ بھائی پیچھے، بس بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تحیات کے سامنے. کیوں بھائی؟ تاکہ مجھے نماز ہی میں پتا چل جائے کہ سلام پھیرنے کے بعد مجھے اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہونا ہے. ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کام تو باہر کرنا چاہیے، باہر انتظار کیجئے، مسجد کے باہر. لیکن نہیں، کتنی ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. وعدہ کیا ہوا ہے 5 بجے کا، وہ انتظار کر رہے ہیں، فون تک ہم نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم ذرا تاخیر سے پہنچیں گے، معاف کیجئے، ٹریفک میں آ گئے ہیں، معاف کیجئے. تو آداب المعاشرت، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. بھائی سب اس کا ارادہ کرتے ہیں، مسلم کو بھی نہ پہنچے، غیر مسلم کو بھی نہ پہنچے، مسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچے، غیر مسلم کو بھی، جانور کو تکلیف نہ پہنچے، جانور کو تکلیف نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ قریب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک اونٹ آ گیا اور قریب آ گیا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اپنے انداز میں، اپنی آواز میں گفتگو کرنے لگا. اللہ تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت عطا فرمائی، معجزات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اونٹ کے مالک کی طرف اور فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالی شانہ نے جتنی طاقت دی ہے اس طاقت سے زیادہ یہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے اور مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ. اتقوا اللہ, یہ بار بار ہم ممبر سے سنتے ہیں جمعہ کے دن. حضرات شوافے کے یہاں تو یہ اتقوا اللہ کا جملہ ضروری ہے خطبے کے اندر. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم, ان گونگے چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ان گونگے چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ گونگے ہیں, بول نہیں سکتے کہ میں تھک گیا ہوں. تو اب یہ فیصلہ خود تمہیں کرنا ہے. فرکبوہا صالحتن وترکوہا صالحتن, ان کے اوپر اسی وقت تم سواری کرو جبکہ یہ صالح ہو, یہ ٹھیک ٹھاک ہو, اور ان کو تھکانے سے پہلے اتر جاؤ, ان پر سے منزل کر لو. وترکوہا صالحتن, صالح ہونے کی حالت میں ان کو چھوڑ دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا ظہور دواب بکم منابر, یعنی سوچو میرے بھائیو, سوچو کہ 23 سال کی زندگی ہے اور 23 سال کی زندگی میں جس ذات کو امت کے سامنے قیامت تک جینے کا سلیقہ اور طریقہ پیش کرنا ہے, وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہم متوجہ کر رہے ہیں. ان کے مقابلے میں یہ چھوٹی ہی ہے. بڑی بڑی جو چیزیں ہیں, زکوٰۃ, روزہ, کتنا. لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر, تم اپنے جانوروں کی پشتوں کو ممبر اور کرسیاں اور صوفے مت بناؤ. کیا مطلب اس کا؟ کہ آدمی جب کسی سے لمبی گفتگو کرتا ہے تو ممبر پر بیٹھ کر کرتا ہے واعظ و نصیحت, بات چیت کرتا ہے تو کرسی کے اوپر بیٹھ کر کرتا ہے, صوفے کے اوپر بیٹھ کر کرتا ہے. تو کہا کہ اگر راستے میں چلتے چلتے کوئی تمہارا دوست مل جاوے, ادھر سے وہ بھی اونٹ پہ آ رہا ہے, آپ بھی اونٹ پہ آ رہے ہیں اور بات چیت کرنے کا ارادہ ہو, تو دونوں اونٹ پر سے اتر جاؤ, نیچے گھوڑے پر سے اتر جاؤ, گدھے پر سے اتر جاؤ, وہیں بیٹھے بیٹھے بات مت کرو, اس لیے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو بہت زیادہ تیز کر لے تاکہ روح جلدی نکل جائے, تکلیف نہ ہو. جب کند ہوگی چھری کا بلیڈ, جب کند ہوگا, جب وہ بلیڈ بلنٹ ہوگا تو تکلیف ہوگی جانور کی, اس لیے کہ جلدی وہ کاٹے گی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو, اس لیے کہ جانوروں کے پاس بھی اتنی عقل ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں, ان کو غم ہوتا ہے اپنے بارے میں, ان پر خوف طاری ہوتا ہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات سے امت آج اتنی دور ہے, جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں وہاں جا کر کے دیکھو, سبھی جانوروں کو ایک ہی میدان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. اب آپ کہیں کہ اتنے سارے جانور انتظام کے, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا ہی چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل, تو ہو سکتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایسی بات کا حکم فرمایا جو امت کے بس سے باہر تھی. نہیں, ہمیں عمل ہی نہیں کرنا ہے. جن جن لوگوں کے یہاں دو دو تین تین بکرے ہوتے ہیں قربانی کے, وہ بھی تینوں کو سیپریٹ نہیں کر سکتے, وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے ہی ذبح کرتے, باقی سب کھڑے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ طے کر لو کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے, اس کو تھوڑا اپنی زندگیوں میں لاؤ, اٹینشن رکھو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. میں کسی کو کوہنی ماروں اور تکلیف ہو جائے نہ, میں کسی کو دھکا دوں تکلیف ہو جائے نہ, کوئی بات نہیں. میں 10 منٹ میرا کام تاخیر سے ہوگا, کوئی حرج نہیں, جو چیز تقسیم کی جا رہی ہے مجھے نہیں ملے گی, کوئی بات نہیں, مگر میں کسی کو دھکا نہیں دوں گا. حجر اسود کو بوسا دینا, حجر اسود کو بوسا دینا کوئی معمولی کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حجر اسود کو بوسا دیتا ہے تو حجر اسود قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا. کتنی فضیلت کی چیز. اور علامہ اقبال نے تو اپنے عاشقانہ انداز میں کہا ہے کہ جب ہم حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں تو حجر اسود کو نہیں, حجر اسود پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوسا پڑا ہے اس بوسے کو بوسا دیتے ہیں. تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا سنگے اسود پر, تیرے بوسے کو, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بوسے کو ہم بوسا دیتے ہیں سنگے اسود پر, تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا سنگے اسود پر, وگرنا ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. ہم مسلمانوں کو پتھر سے کیا لینا دینا, ہم تو آپ کے بوسے کو بوسا دیتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینا مستحب ہے, فضیلت کی چیز ہے, نیکی کا کام ہے, لیکن اگر کوئی حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے کسی کو دھکا مارتا ہے, کسی کو کوہنی مارتا ہے, اور کوہنی مار کر تکلیف پہنچا کر وہاں تک پہنچتا ہے, تو فضیلت تو کیا ملے گی, گنہگار ہوگا. کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, کسی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ, کسی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. یہ جس کو تکلیف پہنچتی ہے نا اسی کو احساس ہوتا ہے. اساتذہ کرام ہیں, انہیں اس کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہمارے ماتحت جو شاگرد ہیں وہ بہت ادب کرتے ہیں ہمارے دینی مدارس میں, تو وہ کچھ بولیں گے نہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو تکلیف مالا یوتاق میں مبتلا کر رہے ہیں اور ان کی طاقت سے باہر کا کام ہم ان سے لے رہے ہیں. نہیں, سب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ماں باپ کو اپنی فرما بردار اولاد کے ساتھ سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا چاہیے, بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ سوچ سمجھ, اور چھوٹوں کو ایسے بڑوں کے ساتھ جن کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے کہ کہیں ہم زیادہ تکلیف والا مطالبہ تو ان سے نہیں کر رہے ہیں. سوچ سمجھ کے کام کریں. کبھی کبھی یہاں سے مجھے گھر جانے کی طبیعت ہوتی ہے کہ گھر چلا جاؤں, گھر والوں کے پاس چلا جاؤں, والدہ کے پاس چلا جاؤں, گھر میں چلا جاؤں یہاں سے, مگر ہوتا ہے بیچ میں پون گھنٹہ یا ایک گھنٹہ, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک گھنٹہ تو راستے میں کوئی ملے گا وہی لے لے گا, تو مجھے تو نکلنا ہے اور واپس مسجد ہی میں آ جانا ہے, اس کے بجائے اچھا ہے کہ میں مسجد ہی میں رہوں اور اپنا کام کروں. راستے میں مل جاتے ہیں تو ان کو دنیا بھر کے سارے مسائل یاد آ جاتے ہیں, تو بھائی یہ مسئلہ آپ کا تھا تو آپ تلاش کر کے آتے, ٹیکس کرتے, فون کرتے, مفتی صاحب کو تلاش کرتے, سارے مسائل یاد آ جاتے ہیں راستے میں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کہیں جا رہے ہیں, کسی کام کے لیے جا رہے ہوں گے, پوچھتے بھی نہیں کہ آپ سے 5 منٹ کا کام ہے کیا, اس وقت بات ہو سکتی ہے. یہ حافظ احمد عمر صاحب ہمارے بہت چاہنے والے وکیل ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے پوچھیے ان سے. ہمارے ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہمارے ڈاکٹر ہیں اور بہت چاہتے ہیں ہمیں, لیکن فون کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے, اس وقت ممکن ہے یا میں بعد میں بات کروں؟ ہو سکتا ہے کسی کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, ہو سکتا ہے کسی کیس کی تیاری کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں. یہ ادب المعاشرت میں سے ہے, اس طریقے سے بھی کام ہو جائے گا اس طریقے سے بھی, لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کے کام کرو گے تو دنیا میں بھی برکت نہیں ہوگی, آخرت میں بھی نہیں. سامنے والے کا ہمیشہ خیال رکھو, ہمیشہ خیال رکھو کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ شانہ ہو بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہو اس پر خاص طور پہ عمل کی توفیق, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ بس. اور یہ ہماری شریعت کا بہت ہی عظیم الشان سبق ہے, یہ عجیب, اور اس پر اتنی ساری حدیثیں ملتی ہیں اور قرآن مجید کی بھی اتنی ساری آیات ہیں, اس قدر اس کا اہتمام ہوا کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے, کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے, کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. غیر مسلم مسلم دونوں برابر اس میں, انسان اور جانور دونوں برابر اس میں, کہ تکلیف نہ پہنچے ہماری وجہ سے کسی. بھائی عمل کرو گے نا؟ عمل کرو اس پر، عمل کرو، اللہ توفیق دے بھائی اللہ. تو یہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ یہ جو ذہن میں شیطان ہمیں دین کی ترقی کرنا ہے تو صرف عبادات کو سامنے لاتا ہے، عبادت عبادتیں نہیں، عبادات پر بھی محنت کرو، معاملات بھی درست ہو، معاشرت بھی صحیح ہو اور حسن اخلاق بھی ہو، ان چاروں پر محنت کرنی. اور ان چاروں پر محنت کرنے کے لیے حضرات علماء کرام کے پاس تو بیٹھنا ہی پڑے گا، انہی سے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ معاملات میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، معاشرت کیا ہے کیا نہیں ہے، حسن اخلاق کیا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے، اخلاق رذیلہ کیا ہے، اچھے اخلاق کون سے ہیں، برے اخلاق کون سے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا. اور اپنے باطن کی اصلاح کرانے کے لیے مشائخ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اور اپنا تعلق جوڑ کر اپنے باطن کی اصلاح کراؤ. جب یہ اصلاح، ورنہ حسن اخلاص، یہ اچھا اخلاق ہے اخلاص، کہ کوئی بھی کام کرو تو سنسیریٹی کے ساتھ کام کرو، دیکھو یہ اخلاق ہے مگر نظر نہیں آتا. اب آپ جو ہے کسی کے ساتھ مل رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی، دیکھو ظاہر میں کتنے اخلاق ہیں لیکن اندر سے چوبن محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کیوں آیا میرے گھر. تو لوگوں کی نظر میں یہ اخلاق ہے، اللہ کی نظر میں یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق تو اندر ہے، سنسیریٹی، اور اس کی جگہ کے اوپر ریا ہے کہ اوپر سے آپ ایسے ہی دکھاوا کر رہے ہیں، یہ برا خلق ہے. سنسیریٹی اور اخلاص اچھا خلق، اب اس کا باطن کے ساتھ تعلق ہے، باطن کے ساتھ. ایک شخص جو ہے وہ بہت تعریف کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے، جب بھی میں دیکھتا ہوں آپ کی ترقی کو تو دل بہت خوش ہوتا ہے، میں نے بھی بہت کوشش کی کاروبار میں مگر ہم تو کوئی خاص اتنی ترقی نہیں کر سکے، آپ نے تو ہمارے بعد شروع کیا تھا، پھر بھی آپ ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئے، بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں. یہ ظاہر میں دیکھو کتنے اچھے اخلاق ہیں مگر اندر حسد ہے، اندر جلن ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے تو اچھا ہے. دیکھو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ہپوکرسی ہے، ہم نے ہپوکرسی کو اخلاق سمجھ رکھا ہے. جب تک یہ باطن ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک اخلاق حسنہ کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، وہ نفاق ہے، وہ ہپوکرسی ہے. اس لیے دل پر محنت کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو بھائی ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم دین کے پانچوں شعبوں کو ہماری زندگیوں میں لانے کے لیے جو کوشش کرنی ہے وہ کریں گے، اس سلسلے میں حضرات علماء کرام کے پاس بھی بیٹھیں گے، مشائخ سے بھی اپنا رابطہ رکھ کر کے اپنی اصلاح کی فکر کریں گے. اور یہ اصول تو اب پلے باندھ لو کہ ہم سے کسی کو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، کبھی بھی ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور جہاں کہیں ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم فوراً معافی مانگ لیں گے. فوراً معافی مانگ لو بھائی، اس سے کہ دنیا میں مسئلہ حل ہو جائے یہ آخرت میں حل کرانے کے بنسبت بہت زیادہ آسان ہے، بلکہ آخرت میں جانے کے بعد تو پھر مسئلہ ناممکن کی حد تک پہنچ جائے گا حل ہونے کے اعتبار سے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق دے بھائی، ہم سب کو قبول فرمائے.
میرے بھائیو عزم کرو کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور اصلاح کرنی ہے. یہ جو عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو چھیڑنے کی، لوگوں کو ستانے کی، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی، یہ جو ہمیں سالہا سال سے عادت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے والد کے دل کا خیال نہیں کرتے کہ وہ بیچارے کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، اپنے اساتذہ کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے، اپنے شاگردوں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے، جس طرح استاد کا دل ہوتا ہے اسی طرح شاگرد کا بھی دل ہوتا ہے، جس طرح باپ کا دل ہے اسی طرح بیٹے کا بھی دل ہے، جس طرح شوہر کا دل ہے اسی طرح بیوی کا بھی دل ہے، جس طرح بڑے کا دل ہے اسی طرح چھوٹے کا بھی دل ہے، جس طرح چھوٹے کا دل ہے اسی طرح بڑے کا بھی دل ہے، جس طرح بڑے کے دل کو ٹھیس پہنچانا جائز نہیں ہے اسی طرح چھوٹے کے دل کو بھی ٹھیس پہنچانا جائز نہیں ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں، کم عمر پائی، تقریباً 40 سال کی عمر میں انتقال ہوا، آج پوری دنیا انہیں یاد کرتی ہے. عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے عدل و انصاف والے تھے، ان کے عدل و انصاف کا اثر جنگل کے جانوروں پر بھی تھا۔ ان کے زمانے میں کوئی بھیڑیا کسی بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، دیہات کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کہ بھیڑیوں نے بکریوں پر حملہ شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اعمال کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال حق تعالی شان ہو ویسے ہی لوگوں کو تم پر مسلط کریں گے۔
یہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے، اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے گورنر اور ویسے حکمران تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ تو مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو جس جگہ پر بھی مسلمان رہتے ہیں اور وہاں کے حکمران اور وہاں کی حکومتیں ان پر اگر ظلم کرتی ہیں یا ایسے قوانین مرتب کرتی ہیں جن سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ دباؤ میں آ سکتے ہیں، تو سب سے پہلا کام مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اپنی زندگیوں کو درست کرنا، سب سے پہلا کام یہ، سب سے پہلا۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ برے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور پکڑ کے الگ الگ طریقے ہیں، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی سونامی، کبھی زلزلہ، مختلف شکلیں ہیں پکڑ کی۔ تو پکڑ کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم جابر بادشاہ اور حکمران کو مسلط کر دیتا ہے، اور پھر کبھی جو ہے وہ کم درجے کا ظلم کرتا ہے، کبھی اونچے درجے کا، مگر ظلم کرتا ہے، اس کی وجہ سے قوم پستی ہے۔ تو جہاں کہیں ایسا محسوس ہو کہ حکومت کے قوانین ہمیں اپنے شکنجے میں لے رہے ہیں اور بادشاہ یا حکمران ہماری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اللہ تعالی شانہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس نسخے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، جیسے اعمال ویسے حکمران، جیسے اعمال ویسے حکمران، جیسے اعمال ویسے حکمران۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں کہ جن ملکوں میں سالہ سال سے ڈکٹیٹر لوگ مسلط ہیں عوام کے اوپر؟ تو مسلمانوں کو جائزہ لینا چاہیے اپنے اعمال کا کہ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دین سیکھیں اور پورے دین کو خود کی زندگی میں لائیں، اپنے اہل و عیال کی زندگی میں لائیں، اپنے بستی والوں کی زندگی میں لائیں، اپنے متعلقین کی زندگیوں میں لائیں، جہاں جہاں تک ہو سکے بس دین پر آئیں سب۔ ایک بات، دوسرا کام اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ معاف کر دیجیے، یہ اللہ معاف کر دیجیے، یہ جو حالات ہیں یہ حالات میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ اللہ خود بھی عمل نہیں کیا، دوسروں کو بھی عمل پہ نہیں لایا، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں اس سے، اب میں خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی عمل کراؤں گا، یہ اللہ تیرے دین کو سیکھوں گا، دوسروں کو بھی سیکھوں گا۔ توبہ، بہت زیادہ توبہ کرے، توبہ، استغفار، اور اللہ سے کہے گی اللہ حالات کو آپ بدلیے، ہماری حفاظت کیجیے، رحمت کی بارشیں برسائیے، اللہ کی طرف رجوع، دو بات۔ اور ان دو باتوں کے بعد تیسرے درجے کے اوپر اللہ تعالی شانہ عقل میں جو بات ڈالے کہ ان حالات میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے بحیثیت مسلم امت کے، وہ شریعت کے دائرے میں اور ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے. اب آج کل ہمارا حل کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلی بات کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں کہ بھئی ہمیں اللہ سے مدد لینا ہے, جو کام بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ سے مدد لینا ہے, تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو مدد ملے گی نا, تو پہلے میں اللہ کے ساتھ تو اپنا معاملہ درست کر لوں. ایک بات, اور اس کے بعد پھر یہ کہ اب اللہ کے ساتھ میرا معاملہ تو درست ہو گیا ہے, میں نے توبہ کر لی, اب میں اللہ سے مانگوں اور اللہ سے کہوں کہ اللہ آپ میری مدد کیجیے. اب یہ تو ہم کرتے ہی نہیں, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دھلے دھلائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بارے میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ دھلے دھلائے, اس سے کہ صحبت ان کو سمندر کی ملی, چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی موجیں ان کے ساتھ ٹکراتی رہی, ان پر کون سا میل رہے گا. لیکن اس کے باوجود دین کی ترقی کے لیے یا دنیاوی معاملات کے حل کے لیے جب بھی انہوں نے قدم اٹھایا تو راتوں کو اٹھ کر مصلی پر رونا دھونا کبھی نہیں چھوڑا. اپنی ذات پہ انہوں نے کبھی اعتماد نہیں کیا, اپنے اعمال پہ اعتماد نہیں کیا, اپنی بزرگی پہ انہوں نے اعتماد نہیں کیا. الصحابہ تو کلہم عدول, امت میں ایک فرد نہیں ہے جو اس کے خلاف بولتا ہو. پوری امت کا اس پر اجماع کہ الصحابہ تو کلہم عدول, کہ صحابہ سارے کے سارے نیک پارسا, فسق و فجور کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی ہوئی تھی, اس کے باوجود اپنے طرف ان کی نظر نہیں تھی, وہ رجوع کرتی تھی. تو سب سے پہلے ان کی زندگیاں پاک کی انہوں نے, زندگیاں پاک کرنے کے بعد رجوع اللہ, اور رجوع اللہ کے بعد پھر جو قدم اٹھانا تھا وہ قدم اٹھاتی تھی دائرے میں رہ کر. یہ تین کام اگر ہم کر لیں تو ہمارے سارے مسائل انفرادی بھی اور اجتماعی بھی حل ہو سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے, بیماری میں اسے بھی یہی کرنا ہے تین کام, کہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہوں میرے گناہوں کی وجہ سے, پہلے میں توبہ کر لوں, توبہ کرنے کے بعد پھر رجوع اللہ کی, اللہ اب تو مدد فرما, اور شریعت کے دائرے میں رہ کر پھر علاج کراؤ. کسی کیس میں پھنس گئے ہیں تو یہی طریقہ, جو بھی مسئلہ ہو یہی طریقہ ہے کامیابی کا. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی اس پر بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اعمال حکم امال حکم, جیسے اعمال ویسے ہی اللہ تعالیٰ شانہ حکمران ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں.
بہت نیک شخص تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. ایک دن دوپہر کے وقت لیتے ہوئے تھے, گرمی کا موسم تھا, ایک باندی ان کے قریب بیٹھ کر انہیں پنکھا کر رہی تھی. تھوڑی دیر میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نیند کی آگوش میں چلے گئے. باندی اس کے بعد بھی برابر پنکھا کرتی رہی. پنکھا کرتے کرتے اس پر بھی نیند طاری ہوئی اور وہ سو گئی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ باندی محو استراحت ہے, وہ بھی نیند کی آگوش میں جا چکی ہے. خاموشی سے اٹھے اور پنکھا اس کے ہاتھ سے لیا اور پنکھا کرنا شروع کر دیا. یہ ہے خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ.
یہ امت کے سب سے پہلے مجدد ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, اور صرف بادشاہ نہیں تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے ولی بھی تھے. تبھی تو ایسا کام کر سکتے ہیں کہ باندی کو بھی خدمت کرتے کرتے نیند آ گئی, تو دوسرا کوئی خلیفہ ہوتا تو جاگ کر کے ڈانٹتا کہ سو گئی, شرم نہیں آتی تجھے. لیکن نہیں, یہ بھی انسان ہے, اسے بھی تو تکلیف ہو سکتی.
یہ ہے خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, اپنے زمانے کے خلیفہ. اللہ اکبر. پنکھا کرتے رہے تاکہ باندی بھی آرام سے نیند پوری کر لے. جب اس کی نیند پوری ہوئی اور اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین پنکھا کر رہے ہیں. وہ بیچاری شرم سے پانی پانی ہو گئی, قدموں کے نیچے سے زمین سے رکھ گئی, گھبرا گئی معذرت کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجئے، نیند کا غلبہ ہوا اور آنکھ لگ گئی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی انسان اور تو بھی انسان، جو جذبات میرے اندر ہیں وہ جذبات تیرے اندر بھی ہیں، جیسا میرا دل ہے ویسا تیرا بھی ہے، جیسا میرا جسم ہے ویسا تیرا بھی ہے، جن چیزوں سے تجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے ان سے مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، اور جن چیزوں سے تجھے راحت پہنچتی ہے ان سے مجھے بھی پہنچتی ہے۔ جب میں سویا تھا تو پنکھا کر رہی تھی اور روزانہ کرتی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے میں نے تجھے پنکھا کیا تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ ہاں میرے بھائیو، چھوٹے بڑے سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ گل ہونے لگا، تیل کم ہو رہا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ آپ کے پاس ایک مہمان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ تکلیف نہ کیجیے، یہ چراغ مجھے دے دیجیے، میں اس میں تیل ڈال کر لاتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ آپ وہیں تشریف رکھیں، میں غلام کو بلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیچارہ نیند میں ہوگا، اگر اس کو اس کام کے لیے بلائیں گے تو اس کی نیند میں خلل واقع ہوگا۔ یہ حضرات بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی شان و شوکت بھی عطا کی تھی اور مقام ولایت بھی عطا کیا تھا، مگر ان کی زندگیوں کو دیکھیے کہ نہ مہمان کو اٹھنے دیا نہ غلام کو جگایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تھے کہ ایک رات میں کئی مرتبہ اٹھتے تھے، چراغ جلاتے تھے، اوراق کو نکالتے تھے اور اس میں کچھ نوٹس لکھتے تھے۔
16 سال میں بخاری شریف تیار ہوئی ہے۔ یہ بخاری شریف جو ہم دیکھتے ہیں، اس کو 16 سال لگے بخاری شریف تیار کرنے میں۔ ٹھوک بجا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے ایک ایک حدیث کو، کتنی لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان میں سے یہ تقریباً 7,000 حدیثوں کا انتخاب فرمایا، پھر اس کے اوپر جو ہیں وہ مسائل کا استنباط کیا، ان سب سے تراجم لگائے۔ تو ہر وقت جو ہے ذہن پر یہی چیز سوار رہتی تھی، تو رات کو لیٹے لیٹے بھی اسی کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، اور کچھ خیال آ جاتا تھا تو صبح تک میں بھول نہ جاؤں، تو چراغ جلاتے تھے اور جلا کر کے اس کو نوٹ جو کچھ کرنا ہوتا تھا کر لیتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ تو ان کے کاتب ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ کئی مرتبہ جاگتے تھے، تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ مجھے کیوں نہیں جگا دیتے، اس لیے کہ تو ایک مشکل کام ہے کہ چراغ لاؤ، چراغ کو جلاؤ اور پھر اوراق نکالو، یہ لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، مجھے کیوں نہیں جگاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انت شابن، تو نوجوان ہے اور نوجوان شخص کو نیند میٹھی ہوتی ہے، فلا احب ان افسد علیک النوم، میں پسند نہیں کرتا کہ تیری نیند کو خراب کروں۔ آج کل ہمارا معاملہ ہمارے چھوٹوں کے ساتھ، ہمارے خدام کے ساتھ، جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کہ بس اب یہ تو ہمارے خادم ہے تو یہ انسان ہی نہیں ہے، اور بالکل جیسے کہ غلام ہے، جب جی میں آیا جو جی میں آیا حکم کر دیا۔ خدمت تو کسی سے لینی ہی نہیں چاہیے۔ جہاں تک اساتذہ کرام کا تعلق ہے، مشائخ کا تعلق ہے، تو جب ان کا دل اس درجے پر پہنچ جائے کہ میں خدمت تو لینا نہیں چاہتا مگر اس کے علم میں برکت اسی طریقے سے ہوگی، اس لیے یہ کام اس سے کروا رہا ہوں، تب جا کر کے خدمت لینی چاہیے۔ یعنی اس وقت خدمت لینی چاہیے جب خدمت لینے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہو، تو پھر اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ میں یہ جوتیاں خدمت لینے کے لیے نہیں رکھوا رہا ہوں، یہ جوتیاں اس لیے رکھوا رہا ہوں کہ جوتیاں رکھنے ہی سے اس کے علم میں برکت ہوگی، کاش کہ اس کے بغیر بھی کام ہو جاتا۔ تو یہ حالت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ تکلیف میری وجہ سے کسی کو نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ جن کی فرما بردار بیویاں ہوتی ہیں اور وہ بیمار ہوتے ہیں یا رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو بے وجہ انہیں بیویوں کو جگاتے ہیں. بیوی سو گئی ہے اور ہم کسی کام میں لگے ہوئے ہیں, اب چائے کا تقاضا ہوا تو اب بیوی کو جگا رہے ہیں کہ ذرا چائے پینا ہے. نئے کلچر میں تو الٹا ہو گیا ہے, مگر ابھی پرانا کلچر بھی تو باقی ہے نا, ابھی سارا پرانا کلچر بھی تو گیا نہیں ہے. نئے پرانے کلچر میں شوہر بیویوں کو جگاتا ہے نیند سے, اور نئے کلچر میں بیوی جگاتی ہے شوہر کو کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے. تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھے, تکلیف نہ ہو کسی کو, تکلیف نہ ہو. اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک قصہ یاد آ گیا, باربیڈوس کا سفر میرا جب اپنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تو نجی مجلسوں میں تو میں نے یہ واقعہ بچوں کو تو سنایا ہے پہلے بھی. تو ایک دن ایک مسجد میں وہاں بیان تھا, تو فوراً عشاء کی نماز کے بعد میرا بدن جو ہے ایک دم ڈھیلا ہو گیا اور مجھے چکر سے آنے لگی. تو میں نے خیال کیا کہ اب اگر یہاں بیٹھا رہوں گا اور مجھے کوئی تکلیف ہو گئی اور بیان کے دوران اٹھنا پڑا تو یہ ادب کے خلاف بھی ہوگا, اور حضرت کو چونکہ مجھ سے بہت محبت ہے تو حضرت کو بھی تشویش ہوگی بیان کے دوران. تو میں فوراً نماز کے بعد ہی اٹھ گیا اور پیچھے والے کمرے میں چلا گیا. اب وہاں چلا گیا تو وہاں تو مجھے لوگ پہچانتے ہیں, تو جیسے ابھی میرا جو باربیڈوس کا سفر ہوا رمضان المبارک سے پہلے, تو وہاں مولانا صاحب جو تعارف کرا رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ سلیم دھورات یہ باربیڈوس میں ہاؤس ہولڈ نیم ہے. تو وہاں تو سب مجھے پہچانتے ہیں. میں حاجی صاحب کے ساتھ گیا تھا اس وقت پہلی دفعہ اکیلا کسی کے ساتھ گیا, ورنہ ہمیشہ خود ہی. تو وہ ایک صاحب نے مجھے دیکھا کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر نقدی صاحب کو بلائیے, ہمارے میزبان جو ہیں ڈاکٹر نقدی صاحب, حضرت کے بھی وہی میزبان تھے. تو ڈاکٹر صاحب آئے اور میں نے ان سے کہا کہ میرا بدن بالکل ڈھیلا ہو گیا ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا آپ لیٹ جاؤ. مجھے انہوں نے چیک ویک کر لیا اور چیک ویک کر گیا, ایسی کوئی فکر کی بات نہیں, ہو سکتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہوا ہو, مگر آپ لیٹ رہے. تو وہاں بھی وہ آواز حضرت کی پہنچ رہی تھی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے, تو ہم بھی بیان سنتے رہے, مگر کچھ سن رہا تھا کچھ نہیں سن رہا تھا, سن رہا تھا کچھ نہیں سن رہا تھا. تو حضرت کا معمول تھا کہ تقریباً ایک گھنٹے تک تقریر فرماتے تھے, مگر اس دن تقریر حضرت نے مختصر کر دی, اور تقریر کرنے کے بعد دعا فرمائی, اور دعا کے بعد میں سن رہا تھا, میرا پوچھا کہ سلیم کہاں ہے. تو حضرت کو تشویش ہو گئی تھی کہ نظر نہیں آ رہا ہے بیان میں کیا بات. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور بھی دو تین آدمی تھے, تو وہ جلدی سے مسجد کے حصے میں گئی اور کہا کہ بھائی وہاں ہے اور بیمار ہے, تو حضرت خود تشریف لائے. اب حضرت خود بہت مریض تھے, 6-7 مرتبہ تو ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا حضرت کو, تو خود بہت کمزور تھے, خود سہارے سے چلتے تھے, مگر بہت شفقت فرمائی. ایک دم حضرت کو فکر ہو گئی میرے بارے میں, میری صحت کے بارے میں, اور کہا کہ چلو جلدی گھر چلو اور گھر جا کر کے علاج کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تو تھے ہی ہمارے ساتھ, تو ہم تو اس لیے گھر کی طرف نہیں جا رہے تھے کہ گھر کی طرف کے لیے نکل دے تو وہ حضرت کو ممبر پر سے ہم نظر آ جاتے, اس لیے سائڈ کے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. تو بہرحال تو حضرت نے اس معذوری کی حالت میں بھی ایک طرف کندھا مجھے دیا, ایک طرف کوئی اور تھے اور دوسری طرف حضرت تھے. میں نے منع بھی کیا مگر حضرت نے نہیں مانا کہ نا. بہرحال ہم لوگ چلے گئے, اور پھر جو کچھ تجویز ہوا انجیکشن وغیرہ مجھے لگایا گیا, اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب مجھے سو جانا چاہیے. اب نیند مجھے نہیں آ رہی تھی, بدن میں درد ہو رہا تھا اور ایسی گنودگی سی تھی, مگر نیند آ نہیں رہی تھی. تو سب کھڑے تھے, ایک مجمع تھا وہاں 8-10 آدمیوں کا, تو سب کے سامنے حضرت نے سب کو ہٹایا, اور ہٹا کر کے حضرت جو ہے میرا پاؤں دبانے لگی. تو میں بیٹھ گیا اس طرح, مشکل سے تھوڑا کمزور تھا, بیٹھ گیا, اور میں نے کہا کہ حضرت میں آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں, میں نے اس طرح پیچھے میرے پاؤں کھینچ لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارا باپ ہوں, تم میرے بیٹے ہو اور تم بیمار ہو, تو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو اس میں حرج کیا ہے, لیٹ جاؤ تم. میں لیٹ گیا, ضد نہیں کی میں نے, لیٹ گیا اور پاؤں میں نے اس طرح پھیلا دیے اور لیٹ گیا. اور میں نے کہا کہ اب یہ حضرت میرے پاؤں دبا رہے ہیں, یہ میرے لیے تو بہت شرم کی بات ہے, طبیعت پر بہت بوجھ ہے. تو میں خاموخائی تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں بند کر کے کھراٹے لینے لگا تاکہ حضرت کو ایسا احساس ہو جائے کہ میں سو گیا ہوں. اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت کو ایسا ہوا کہ میں سو گیا ہوں, حاضرین کو سب کو ایسا ہوا کہ میں سو گیا ہوں. تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بھائی اب لائٹ آف کر دو اور اسے اب رہنے دو, اور چلا گیا. اور اس کمرے میں دوسرا بھی ایک بیڈ تھا, اس کے اوپر کسی اور کو سلایا. لیکن جو اثر کام کی بات ہے وہ میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ حضرت تو خود معذور تھے, حضرت کو خود کو آرام کی راحت کی بہت ضرورت. اب مجھے پوری رات نیند نہیں آئی, میں سو نہیں سکا, آنکھ لگ نہیں رہی تھی. تو ہر 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلتا تھا, حضرت تشریف لاتے تھے اور مجھے یوں دیکھتے تھے کہ میں سویا ہوا ہوں یا نہیں, میرے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, بخار بخار تو نہیں, میری نبض پکڑتے تھے اور نبض دیکھتے تھے کہ سب ٹھیک ہے, نارمل ہے یا نہیں, اور مجھے پیار کر کے پھر چلے جاتے تھے. پھر گھڑی تو میں دیکھ نہیں رہا تھا, مگر ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ آدھ پون گھنٹے کے بعد آتے تھے, 20 منٹ آدھ گھنٹے آتے تھے جاتے تھے, آتے تھے جاتے تھے. پوری رات حضرت جاگے رہے. اب میں بھی حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, اس لیے کہ میں تو حضرت کو یہ بتلا رہا تھا کہ میں سویا ہوا ہوں آرام سے. تو دوسرے دن اٹھ کر میں نے بھی حضرت کو کچھ نہیں کہا, اور حضرت میں اخلاص ہی اس درجے کا تھا کہ حضرت نے بھی اٹھ کر کے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا نیند تو آپ کو الحمدللہ اچھی آ گئی ہوگی, میں رات کو دیکھتا رہا آپ کو, نا زندگی بھر حضرت نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. دیکھو یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کا ایسا خیال رکھے, بڑے چھوٹوں کا ایسا خیال رکھے. رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ, اللہ تعالی شان و حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے, بہت بلند فرمائے. یہ لوگ تھے جنہوں نے اصلاح کرائی تھی اپنی. یہ اصلاح کے بعد, یہ جو کر و فر کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارے سامنے یہ اکابر مشائخ اور بارو ہو کر کے بیٹھتے ہیں, وہ تو اس وجہ سے کہ اگر بہت فری ہمارے ساتھ ہو جاویں اور وہ اپنے مقام توازو کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرنے لگے تو ہم ان سے کچھ سیکھیں ہی نہیں, ادب وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر گئے, اس لیے وہ بتکلف ہمارے ساتھ اس طرح رہتے ہیں. ورنہ ان کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ بہت جھکاؤ گی, بہت جھکاؤ گی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے, اصلاح نفس کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارے دلوں کو اس کی یاد سے, اس کے تعلق سے, اس کی معرفت سے منور فرما دے. تو بھائی کوشش کرو, اور یہ گزشتہ ہفتے ونٹر ٹائم شروع ہو گیا ہے, تو ونٹر میں جن لوگوں کے روزے قضا ہیں وہ اپنے قضا روزوں کو پورے کر لو, یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ, اور جن لوگوں کے روزے قضا نہیں ہیں تو یہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نفل روزے آدمی زیادہ سے زیادہ رکھ سکتا ہے, تو ایام عید کے روزے رکھنے کی کوشش کرو مہینے کے 3 دن, اور اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کرو. اور ان دنوں میں رات کو جلدی سو کر تہجد کے لیے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو. ہمارے جو طلبہ ہیں ان کا تو نظام ہی ایسا ہے, ہماری اس مسجد کے اندر ہماری مدرسے کے نظام کی وجہ سے اول وقت میں ونٹر میں نماز ہوتی ہے, تو تقریباً 6:05 کو صبح صادق ہوتی ہے اور 6:15 کو ہمارے یہاں فجر ہو جاتی ہے. تو جو لوگ نماز باجماعت کے پابند ہیں ان کے لیے دوسری جگہوں پر بھی رہتے ہیں بہت آسان ہے کہ اٹھو تہجد کے لیے, 5:15, 5:15, 5:30 اٹھ جاؤ, تہجد پڑھو, دعا کرو, یہاں آؤ اور نماز باجماعت سے فارغ ہونے کو پھر سو جاؤ چاہے. تو ہمارے طلبا سے بھی درخواست ہے کہ ذرا 10-15 منٹ جلدی اٹھ جایا کرو, اور جلدی اٹھ کر یا تو مسجد میں آ کر, اور بہتر یہ ہے کہ اپنے کمرے میں ہی, اگر کمرہ خاص طور پہ وہ طلبہ جن جو اپنے سنگل رہتے ہیں کمرے میں, 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو. تو پورا سال اگر نہیں کر پاتے تو سمر کے دنوں میں تہجد کو پڑھو عشاء کے بعد, اور ونٹر کے دنوں میں اٹھ کر کے پڑھو. اور میں نے ابھی چند دنوں پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول آپ حضرات کو سنایا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرات علماء کرام کو کہتے تھے یا اہل القرآن، جب ونٹر آتا تھا تو فرماتے تھے یا اہل القرآن. تو ان کے یہاں کے ونٹر میں اور ہمارے یہاں کے ونٹر میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. بھائی عربستان کا ونٹر جو ہے وہ تو ہمارے لیے تو سمر ہی ہوتا ہے، تو وہ وہاں فرماتے تھے. اور سمر کے مقابلے میں ونٹر میں راتیں کتنی لمبی ہو جاتی اور دن کتنے چھوٹے ہو جاتے، ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے سے، اور ہمارے یہاں تو کتنے گھنٹوں کا فرق ہو جاتا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ یا اہل القرآن، اے علماء کی جماعت، اے حفاظ کی جماعت، اے قراء کی جماعت، طال لیلکم لی صلاتکم، تمہاری راتیں لمبی ہو گئی ہیں تمہاری نمازوں کے لیے، وقصر نہارکم لسیامکم، اور تمہارے دن چھوٹے ہو گئے ہیں تمہارے روزوں کے لیے. تو دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو روزے رکھو، اور راتیں لمبی ہو گئی ہیں تو تہجد پڑھو، اس لیے کہ نیند تمہاری پوری ہو جائے گی. ساڑھے دس بجے گیارہ بجے بھی اگر کوئی سو گیا تو چھ گھنٹے کی نیند اسے مل جائے گی. تو آگے فرماتے ہیں کہ جب دن چھوٹے ہو گئے ہیں روزہ رکھنے کے لیے اور راتیں لمبی ہو گئی ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، فاغتنموا، تو ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر جتنا کر سکو کر لو، اس لیے کہ پھر سمر کے ایام آ جائیں گے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے. تو اس کی طرف بھی بھائی توجہ کرو. جو لوگ روزہ رکھ سکے، ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو انہیں روزہ رکھنا چاہیے، نفل روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسری عبادتیں جو ہیں اس میں تو نفل میں بڑی بڑی عبادتیں کتنی ہیں بھائی؟ چار. کون سی؟ نماز. تو دیکھو نماز فرض کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نفل کا بھی کرنے والے بہت کرتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تحیت الوضو بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھتے ہیں. نمبر دو روزہ، نمبر تین زکات. زکات دے کر کے نفل بھی بہت خرچ کرتے ہیں مسجدوں کی تعمیر میں، مدارس کے اندر، یتیموں کے اوپر. اور چوتھی حج، فرض حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی نفل حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں. تو چار جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ان میں تین میں تو نفل کا اہتمام ہے، روزوں میں نفل کا اہتمام نہیں ہے. بس رمضان کے روزے ہو گئے ختم، رمضان کے روزے ہو گئے ختم، رمضان کے روزے ہو گئے ختم. نہیں، جو مستحب روزے ہیں ان کو بھی رکھنے کی کوشش کرو، اور ان کے علاوہ ہر مہینے کے تین دن اور ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو. تو کم سے کم یہ ونٹر کے دنوں کی قدر کر لو جبکہ دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.